بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، اور موسیٰ بن اسماعیل فرماتے ہیں ہمیں ہمارے استاد وہیب نے بیان کیا. وہیب کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حکیم بن حزام سے یہ بات نقل کی، اور حکیم بن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وابدأ بمن تعول، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی کفالت تیرے ذمے ہے. وخیر الصدقہ، اور بہترین صدقہ وہ ہے، عن ظاہری غنن، جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہو. ومن يستعفف يعفه الله، اور جو سوال سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں. ومن يستغني يغنه الله، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنا چاہے اللہ اسے ضرور بے نیاز کر دیتے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الید العلیا، اوپر والے ہاتھ سے مراد ہی المعطیہ، دینے والا ہاتھ. الید السفلا، نیچے والے ہاتھ سے مراد ہی الاخذہ، لینے والا ہاتھ. اس سے یہ پتا چلا کہ دینے والا ہاتھ جس طرح اوپر ہوتا ہے لینے والے سے، اسی طرح دینے والا انسان اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، اور لینے والا دینے والے سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے. نتیجتاً جو لینے والا ہوتا ہے وہ زیادہ اطاعت گزار بننے کی کوشش کرتا ہے دینے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دینے والا ہاتھ جس طرح بلند ہے، تو تم اپنی بلندی کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو ہر وقت دینے کی خواہش کرو، اور لوگوں کی مال کی طرف نظر نہ رکھو. اگر تم اللہ عز و جلال سے دعا کرو گے اور لوگوں کے مال سے اپنے آپ کو مستغنی کر لوگے، تو رب تعالیٰ واقعتاً تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں محتاج رہنے نہیں دے گا. اور اگر تم عفت چاہو، سوال کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تمہیں کبھی ہاتھ پھیلانے اور سوال کرنے کی زندگی میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، وہ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں کہ افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو انسان اپنے اوپر خرچ کرنے اور اپنے عیال پر، اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد کرے. اپنی جان کو بچانا اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری کو سنبھالنا یہ ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ انسان مال اپنا صدقہ کر دے اور اس قدر بھی اس کے پاس مال نہ بچے کہ ایسی بھوک کا شکار ہو جائے جس پہ وہ صبر نہیں کر سکا، نتیجتاً وہ تکلیف میں چلا جائے اور خود لوگوں سے مانگنا شروع کر دے. ایسی کیفیت کہ انسان بھوک سے مر رہا ہے یا اس کے پاس اس قدر بھی مال نہیں کہ وہ ستر العورہ والحاجۃ الی ما یدفع بہ عنہ نفسہ الاذی کہ وہ اپنی ستر پوشی کر سکے اور جس سے تکلیفیں آتی ہیں اس تکلیف کو دور کر سکے اپنے آپ سے. اگر ایسی کیفیت میں وہ سارا مال دے دیتا ہے تو امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہاں ایثار جائز نہیں ہوگا بلکہ یہ حرمت کے دائرے میں چلا جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس مال ہے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں بھی قربانی دیتا ہے اور اللہ عز و جلال کی رضا کے لیے لوگوں تک یہ مال پہنچاتا ہے اور اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کا بھی گزارا ہو جائے تو یہ وہ افضل صدقہ ہے, یہ وہ پسندیدہ صدقہ ہے. اس حدیث کے راوی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصی بن کلاب القرشی الاسدی ہیں. ان کی کنیت اور لقب ابو خالد, ان کی کنیت معروف ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس قدر صلاحیت سے نوازا تھا لوگ اس بات پہ یقین کر بیٹھے کہ زندگی کے آخری سانس تک یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور ایسا ہی ہوا. یہ جریر القدر صحابی 54 ہجری میں مکہ میں فوت ہوئے اور کہا گیا ہے کہ ان کی عمر 120 سال تھی. 60 سال انہوں نے جاہلیت میں گزارے یعنی اسلام سے پہلے, اور 60 سال ہی انہوں نے اسلام کی کیفیت میں گزارے. اس جلیل القدر صحابی سے 40 حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 4 احادیث ان کی موجود ہیں, جن چاروں میں سے ایک یہ روایت ہے جس کو آج ہم سن رہے ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر صحابی کی شان میں یہ الفاظ لکھتے ہیں, وکان من اشراف قریش واقلائها ونبلائها. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش خاندان کے اشراف میں سے تھے, ان کے عقل مند لوگوں میں سے تھے اور ان کے نبیل لوگوں میں سے تھے, عبقری قسم کے لوگوں میں سے تھے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پھپھو لگتی تھی اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چچیرے بھائی تھے. خود حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1472 بیان کرتے ہیں, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے مجھے جو میں نے مانگا تھا دے دیا. ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطانی, میں نے دوسری مرتبہ مانگا آپ نے دے دیا, میں نے تیسری مرتبہ مانگا آپ نے دے دیا. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا, یا حکیم ان هذا المال خضرة حلوة, اے حکیم یہ مال دیکھنے میں تو بڑا سبز ہے, خضرة المنظر, اور کھانے میں بڑا میٹھا لگتا ہے, حلوة المذاق, فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه, جو شخص مال حاصل کرتا ہے دل کی سخاوت کے ساتھ, پرواہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ضرور برکت عطا کر دیتے. ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه, اور جو شخص مال حاصل کرتا ہے اس کیفیت سے کہ اس مال کی طرف اس کی نظر ہے, ایسے شخص کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی, بلکہ اس کی مثال تو ایسے ہے كالذي ياكل ولا يشبع, جیسے کوئی انسان کھانا تو کھائے لیکن سیر نہ ہو. الید العلیا خیر من الید السفلا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم بن حزام کہتے ہیں, فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والذی بعثك بالحق لا ارزا احدا بعدك شیئا, آپ کے بعد میں اب کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گا, حتی افارق الدنیا, یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعو حکیما الی العطاء فیأبا ان یقبلہ منہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا, انہوں نے بلایا اور دینا چاہا حکیم بن حزام کو تم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. ثم ان عمر رضی اللہ عنہ دعاہ لیعطیہ فابا ان یقبل منہ شیئا. ان کے بعد پھر سیدنا عمر کا دور آیا رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی ان کو بلایا کچھ دینے کے لیے تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. فقال عمر, تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, انی اشہدکم یا معشر المسلمین علی حکیم, مسلمانوں اس بات پہ گواہ رہنا اور میں یہ گواہی تمہاری حکیم بن حزام کے بارے میں دے رہا ہوں, انی اعرض علیہ حقہ من ھذا الفی فیأبى ان یأخذہ. یہ جو مال فی آیا ہے اس میں سے حکیم بن حزام کا حق میں نے اس کو پیش کیا لیکن انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. فلم یرض حکیم احدا من الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفی. واقعتا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے بھی کوئی چیز نہیں لی یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے روانہ ہو گئے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1, 2, 3, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اشیاء کنت افعلها فی الجاہلیہ, اے اللہ کے پیارے پیغمبر, وہ چیزیں جو میں جاہلیت کے دور میں کیا کرتا تھا, یعنی اتبرر بها, نیکی کی غرض سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلمت علی ما اسلفت لک من الخیر. حکیم بن حزام, جو نیکیاں تم اسلام سے پہلے کرتے تھے ان کے ساتھ ہی تو تم مسلمان ہوئے ہو. قلت فوالله لا ادع شيئا صنعته في الجاهليه الا فعلت في الاسلام مثله. اللہ کی قسم, جو میں جاہلیت میں کام کرتا تھا میں اسلام میں اس جیسے ضرور کام کروں. چنانچہ صحیح مسلم کی ہی روایت ہے 196, ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, ان حکیم ابن حزام اعتق فی الجاہلیہ 100 رقبہ. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت میں بھی 100 گردنیں آزاد کی تھی, 100 غلاموں کو آزاد کیا تھا. وحمل علی 100 بعیر, اور 100 اونٹ سواری کے لیے انہوں نے دے دیے تھے. ثم اعتق فی الاسلام 100 رقبہ وحمل علی 100 بعیر, پھر انہوں نے 100 غلام اسلام کی حالت میں آزاد کیے اور 100 سواریاں اسلام کی حالت میں مہیا کی. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اس لیے سیر اعلام النبلاء میں یہ کلمات لکھتے ہیں, وکان حکیم علامۃ بالنسب فقیہ فقیہ النفس کبیر الشان. حکیم بن حزام اس نسبت سے ایک علامت بن گئے, فقیہ النفس کبیر الشان, بہت بڑی شان والا یہ انسان, اور نفس کے معاملات میں یہ بہت گہری فہم رکھنے والے تھے. عراق بن مالک بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے 1707, ان حکیم ابن حزام قال, خود حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے, كان محمد صلى الله عليه وسلم احب رجل في الناس الي في الجاهليه. جاهلیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبوب شخصیت تھے. فلما تنبأ وخرج الى المدینہ, جب آپ پر نبوت آئی اور آپ نبوت کے بعد پھر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے, شہد حکیم ابن حزام الموسم وهو کافر. تو حکیم بن حزام حاضر ہوئے اس موسم میں, حالانکہ اس حالت میں کہ ابھی انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا. فوجد حلة لذي يزن تباع فاشترى ب50 دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تو حکیم بن حزام نے 50 دینار کا ایک یزن کا حلہ خریدا کہ میں اللہ کے رسول کو تحفہ دوں گا. فقدم بها عليه المدينة.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لائے، فأرادہ علی قبضہ ہدیۃ فأبى. حکیم بن حزام نے تحفہ پیش کرنا چاہا لیکن اللہ کے رسول نے اس کا انکار کر دیا. عبید اللہ کہتے ہیں حسبت انہ قال انا لا نقبل شیئا من المشرکین ولكن ان شئت اخذناها بالثمن. ہو سکتا ہے، میرا یہ خیال ہے، عبید اللہ راوی کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ہم مشرکوں سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے، ہاں اگر تم چاہتے ہو تو ہم اس کی قیمت ادا کر کے تم سے لے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، اور یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے 6048، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی وألحفت علیہ فقال. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، آپ نے مجھے دے دیا میرے مطالبے کے مطابق. میں نے پھر اصرار کیا، اس اصرار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انکر مسألتک یا حکیم، میں آپ کے مطالبے کو ٹھکراتا نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، انما هذا المال خضرة حلوة، یہ مال دیکھنے میں تو بڑا بھلا لگتا ہے، کھانے میں اس کی لذت ہے. وانما هو ذلك اوساخ ايد الناس، اور یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے. ويد الله فوق يد المعطي ويد المعطي فوق يد السائل ويد السائل اسفل الايدي، اللہ عز و جلال کا ہاتھ دینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور لینے والا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھ کر پھر پوری زندگی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے کوئی چیز قبول ہی نہیں کی، نہ کوئی چیز قبول کی ہے نہ مطالبہ کیا ہے. یہ روایت جس کے راوی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1427، اور اسی طرح یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1034، اسی طرح یہ سنن النسائی کی روایت ہے 2534، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 8196، صحیح ترغیب کی روایت ہے 822، مسند احمد کی روایت ہے 10511، اور اسی طرح یہ روایت معجم الکبیر میں ہے والیوم 3 پیج 192، اور بیہقی کتاب السنن الکبریٰ میں ہے والیوم 4 پیج 177، اور السنن الصغرى کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے والیوم 1 پیج 386. اس مبارک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ چند باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھائی الید العلیا، بلند ہاتھ. زمخشری کا کہنا ہے العلیا وہاں لفظ بولا جاتا ہے اسم لمکان مرتفع، ایسی جگہ جو بلند ہو وہاں العلیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ شخص دنیا میں بھی جس طرح اپنے ہاتھ کو بلند رکھتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بھی قیامت کو بلند ہی رکھے گا. وَبِدَأْ بِمَن تَعُول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول دیا، خرچ کرتے وقت سب سے پہلے پریورٹی ان کو دو بِمَن يَجِبُ عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ، جس پر خرچ کرنا واجب ہے تیرے اوپر، اور وہ کون ہے؟ اہل عیال ہیں. اور تیسری آپ نے ایک اشارتاً فضیلت بیان کر دی، خیر الصدقہ، بہترین صدقہ جو تطوع صدقہ میں سے ہے، یعنی ایسا صدقہ جو اللہ کا تقرب لینے کے لیے انسان کرتا ہے، اس سے مقصود زکوٰۃ نہیں، عام صدقہ ہے، اس میں سے بہترین وہ صدقہ ہے جو اس کیفیت میں دیا جائے کہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہو گئی ہے اور جو بچا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، اور اسی سے ہی اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو شخص اللہ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے کبھی بھی سوالی نہ بنانا، وہ صبر کرتا ہے اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو واقعتاً اللہ تعالیٰ اسے عفیف بنا دیتے ہیں، اس کے حالات ایسے بنتے ہیں کہ اس کو کبھی سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ چوتھی بات آپ نے اس حدیث میں یہ بیان کی، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ سے جو غنا طلب کرتا ہے، اے اللہ مجھے تو خود ہی عطا کر دے، لوگوں سے مستغنی کر دے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے اور اسے لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ چار مہم چیزیں ہیں جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جس کی ہم تفصیل بھی کچھ بیان کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات، الید العلیا، اوپر والا ہاتھ۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 1649، مالک بن نضلہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایدی ثلاثہ، ہاتھ تین طرح کے ہیں، فید اللہ العلیا، سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، وید المعطی التی تلیہا، اللہ ذو الجلال کے ہاتھ کے نیچے دینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے، وید السائل السفلا، اور سوال کرنے والے کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے، فاعطِ الفضل ولا تعجز عن نفسك، جو تمہارے پاس زیادہ مال ہو بچ جائے اسے دے دیا کرو، اور اپنے آپ کو اتنی چیز بھی پیش کرنے سے نہ روکا کرو، عاجز نہ بنا لیا کرو۔ کس قدر یہ خوبصورت بات ہے کہ دینے والا ہاتھ صرف بلند ہی نہیں، اس پہ سرپرستی، اس پہ اللہ عز و جلال کا ہاتھ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2432، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس روایت میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہو علی المنبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، وہو یذکر الصدقہ والتعفف عن المسئلہ، آپ نے صدقے کا بھی تذکرہ کیا اور سوال سے عفت کا بھی تذکرہ کیا، سوال سے بچنے کا تذکرہ کیا، تو ساتھ یہ فرمایا، الید العلیا خیر من الید السفلا، والید العلیا المنفقہ والسفلا السائلہ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے، اور نچلا ہاتھ جو ہے وہ مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں قعقاع بن حکیم بیان کرتے ہیں، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 152، عبدالعزیز بن مروان نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات لکھی کہ ضرورت ہے تو مجھے بتائیے، تو عبداللہ ابن عمر نے آگے سے کیا لکھا، رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ابدأ بمن تعول، پہلے ان پہ خرچ کرو جن کی ذمہ داری آپ پر، والید العلیا خیر من الید السفلا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، وانی لاحسب الید العلیا المعطیہ والسفلا السائلہ، اور میرا یہ گمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ سوال کرنے والا ہے، وانی غیر السائلک شیئن، اس لیے میں تجھ سے کوئی چیز بھی طلب نہیں کرتا، ولا رادا رزقا ساقه الله الی منک، لیکن اگر میرے پاس بغیر مانگے کوئی چیز آ جائے گی تو میں اس کو رد نہیں کروں گا۔ اور مسند احمد کی ہی روایت ہے 5728، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ خطبہ دے رہے تھے، الید العلیا خیر من الید السفلا، العلیا المعطیا والید السفلا ید السائل، کہ دینے والا ہاتھ اصل میں اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ خلف بن تمیم بیان کرتے ہیں، ابراہیم بن ادھم اور شقیق یہ مکہ میں ملے، تو ابراہیم بن ادھم نے شقیق سے کہا، ما بدو امرك الذي بلغك هذا؟ فقال سرت في بعض الفلوات فرأيت طيرا مكسور الجناحين في فلات من الارض۔ میں ایک مرتبہ صحرا میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا پرندہ تھا جس کے دونوں پر ٹوٹے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں دیکھنا چاہا کہ یہ صحرا کے اندر اس کو اب رزق کیسے ملے گا، اور یہی بات شقیق سے ابراہیم پوچھ رہے تھے، ما بدو امرك الذي بلغك هذا، کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں دینے والا کام، یہ آپ نے کیسے شروع کیا؟ تو کہنے لگے، فقلت انظر من اين رزق هذا، کہ اب یہ ٹوٹے ہوئے پروں والے پرندے کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ فقعدت بحذائي، میں اس کے برابر بیٹھ گیا، فاذا انا بطير قد اقبل في منقاره جراده فوضعها في منقار الطير المكسور الجناحين، اچانک ایک پرندہ آیا، اس کی چونچ میں ایک جرادہ، ایک ٹڈی تھی، اور اس نے وہی چونچ اس ٹوٹے ہوئے پروں والے پرندے کے منہ میں ڈال کے وہ اسے دے دی۔ فقلت لنفسی، میں نے اپنے آپ کو کہا، یا نفس الذی قیض هذا الطیر الصحیح لهذا الطیر المکسور الجناحین فی فلات من الارض هو قادر ان يرزقني حيث ما كنت، اگر ٹوٹے ہوئے پروں والے کو اللہ تعالی رزق دے سکتا ہے تو مجھے رزق نہیں دے گا۔ فتركت التكسب واشتغلت بالعباده، تو میں نے کمائی کرنا چھوڑ دیا اور میں عبادت کرنے میں لگ گیا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں، یا شقیق، ولم لا تكون انت الطير الصحيح الذي اطعم العليل حتى تكون افضل منه؟ شقیق، یہ بتاؤ، تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں وہ پرندہ بنوں جو صحیح ہے اور بیمار پرندے کو کھلا رہا ہے تاکہ تم افضل بن سکو؟ تم نے سنا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ ومن علامة المؤمن يطلب اعلى الدرجتين في اموره كلها حتى يبلغ منازل الابرار، اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے مطالبے میں رہتا ہے ہر کام میں، یہاں تک کہ وہ نیکوں کے درجات کو پہنچ جاتا ہے۔ فأخذ يد ابراہیم فقبلها، تو شقیق نے ابراہیم بن ادم کا ہاتھ لیا اور اسے بوسہ دیا، کہا کہ انت استاذنا یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، تم واقعی ہمارے استاد ہو۔ تو ابراہیم بن ادم نے شقیق کو یہ بات سمجھائی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ جو آپ عبادت میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بھلانا نہیں چاہیے کہ ہاتھ دینے والا اچھا ہے، لینے والا ہاتھ اچھا نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں آئی ہے، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، سنن النسائی کی ایک روایت ہے 2532، طارق المحاربی بیان کرتے ہیں، قدمنا المدینہ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب، ہم مدینہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے، یخطب الناس وهو یقول، اور آپ منبر پر کھڑے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، ید المعطی العلیا، دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے، وابدأ بمن تعول، اور سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو جن پر خرچ کرنا تم پہ واجب ہے، امک، سب سے پہلے ماں پر، وہ اباک اپنے والد پر، وہ اختک اپنی بہن پر، وہ اخاک اپنے بھائی پر، ثم ادناک ادناک پھر اس کے بعد جن کا درجہ آتا ہے رشتہ داروں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ وابدأ بمن تعول میں کون کون آتے ہیں، والدین، بہن بھائی، اولاد، اپنے اہل عیال، اپنے رشتہ دار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات اس حدیث میں سمجھائی، وخیر الصدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے جو ضرورت کو پورا کرنے کے بعد کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر کی اس مبارک ہستی سے ایسی ایسی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں جن باتوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ بہترین صدقہ کون سا ہو سکتا ہے. بہترین صدقے کی تفصیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان کیا ہے، سب سے بہترین صدقہ جو قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے خفیہ صدقہ کرنا. سورۃ البقرہ آیت کا نمبر ہے 171، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپاؤ اور چھپا کر فقراء کو دے دو وہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے. تو یہاں خفیہ صدقے کو اللہ عز و جلال نے زیادہ اچھا کہہ دیا ہے. بہترین صدقے کی دوسری کیفیت ہے صحت کی حالت میں صدقہ کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے 1419 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 1111. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقہ ان تصدق وانت صحیح، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرو تندرستی کی حالت میں، شحیح تأمل الغنا وتخشى الفقر، جبکہ تجھ پر مال کی حرص کا غلبہ بھی ہو اور تجھے فقیری کا ڈر بھی ہو. ولا تمہل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان. اور اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے اور اس وقت تو کہے کہ فلان کو اتنا دے دو اور فلان کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ خود فلان کا ہی ہو چکا ہے، اب تو وہ آپ کا رہا ہی نہیں. تو صحت کی حالت میں کیا گیا صدقہ بھی بہترین صدقہ ہوتا ہے. بہترین صدقے کی تیسری کیفیت یہ ہے کہ واجب کی ادائیگی کے بعد صدقہ کیا جائے. سورۃ البقرہ میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں 219، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 1114، افضل الصدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے، ما ترک غنن والید العلیا خیر من الید السفلا وابدأ بمن تعول. افضل صدقہ وہ ہے جو غنا کو چھوڑ جائے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی اپنی زبان اقدس سے بیان کیے، خیر الصدقہ ما ابقت غنا، بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا کو باقی رکھے. صحیح الجامع 3280. اور تیسرے الفاظ یہ بھی ہیں وَخَيْرُ الصَّدَقَ عَنْ ظَهْرِ غِنَن، جو ابھی روایت ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری 1427، صحیح مسلم 2383. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا بہترین صدقہ بیان کیا ہے کہ تنگ دستی کے باوجود بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو یہ بہترین صدقہ ہے، صحیح الجامع 1112، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ جہد المقل، تھوڑے مال والے کا محنت و مشقت کر کے صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے. وابدأ بمن تعول، اور خرچ اس پہ کرنا شروع کرو جس کی کفالت آپ کے ذمے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچواں بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے 995، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ودینار انفقتہ فی رقبہ، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، ودینار تصدقت به علی مسکین، اور ایک وہ دینار ہے جو تو نے کسی مسکین پر صدقہ کر دیا، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک وہ دینار ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، ان چار دیناروں میں سے اجر کے اعتبار سے عظیم دینار وہ ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 878، آپ نے ان چار دیناروں کا تذکرہ کیا اور فرمایا افضلها الذي انفقته على اهلك، ان میں سب سے بہترین اور افضل اور فضیلت والا دینار وہ ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقے کی چھٹی کیفیت یہ بیان کی ہے، قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے، صحیح الجامع 3763. سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ ذی الرحم علی ذی الرحم صدقۃ وصلہ، رشتہ داروں پر کیا ہوا صدقہ صدقہ اور صلہ رحمی کا اجر رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے جو صحیح الجامع کی ہی روایت ہے 5237، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر صدقہ کرنا تو صدقہ ہوا، وہی علی ذی الرحم سنتان صدقہ وصلہ، لیکن یہی صدقہ اگر رشتہ داروں پر کیا گیا تو یہ صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا. بہترین صدقے کی ساتویں کیفیت یہ بھی ہے، دوست احباب پر صدقہ کرنا، صحیح الجامع کی روایت ہے 1103، صوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على عیالی، سب سے افضل دینار وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، اور پھر افضلیت والا دینار وہ ہے جو آدمی جہاد میں اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، ودینار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله، تیسرا افضلیت والا اور بہترین دینار وہ ہے جو انسان اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. بہترین صدقے کی آٹھویں کیفیت یہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا ہوا مال یہ بہترین صدقہ ہے. روایت ہے صحیح الجامع کی 1109، جامع ترمذی 1627، افضل الصدقات ظل فسطاط فی سبیل اللہ ومنیحة خادم فی سبیل اللہ او طروقة فحل فی سبیل اللہ، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے ظل فسطاط فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خیمے کا سایہ بنانا، اللہ کی راہ میں خادم کسی کو تحفے میں دے دینا، اللہ کی راہ میں گھوڑا وقف کر دینا. اور جامع ترمذی کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں 1626، خدمت عبد فی سبیل اللہ، جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا خدمت عبد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کسی غلام کا عطیہ دینا. او ظل فسطاط، مجاہدین کے لیے خیمے کا سایہ کرنا. او طروقۃ فحل فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں سواری. طروقۃ فحل، جوان اونٹنی دینا یا اس کو سواری مہیا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین چیزوں کا تذکرہ کر کے بہترین صدقے کی ایک وضاحت دے دی. جوان اونٹنی، جو اس کے لیے بہترین سواری ہوگی، اور اللہ کے راستے میں کوئی بھی سواری پیش کر دینا جو اس کے اس جہاد کے راستے کے لیے آسانی اور کامیابی کا باعث بن جائے، وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہوگی. بہترین صدقے کا نواں راستہ اور نواں پہلو یہ ہے کہ دودھ دینے والا جانور عطیہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5608، صحیح الجامع کی روایت ہے 6774، الصدقہ اللقحة الصفی منحة والشاة الصفی منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. بہترین صدقہ دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری کا عطیہ دینا ہے، جو صبح کو ایک برتن بھر کر دودھ کا دے اور ایک برتن شام کو دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 25، افضل الصدقہ المنیحة تغدو بعساء وتروح بعساء. بہترین صدقہ ایسا جانور عطیہ دینا ہے جو صبح بھی ایک پیالہ بھر کر دودھ دے اور شام کو بھی ایک پیالہ بھر کر دودھ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ الفاظ بھی فرمائے 1019، الا رجل يمنح اهل بيت ناقه تغدو بعس وتروح بعس ان اجرها لعظيم. سن لو، کوئی شخص کسی گھر والوں کو ایسی دودھ والی اونٹنی دے جو صبح اور شام ایک پیالہ بھر کے دودھ دے تو یقیناً یہ اس میں سے ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین صدقے کا دسواں پہلو یہ بیان کیا ہے کہ پانی پلانا اور کنویں کھدوانا یہ بھی بہترین صدقہ ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے جبل 1.13، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقہ سقی الماء، افضل صدقہ پانی پلانا ہے. اور سنن ابی داود کی روایت ہے 1430، سعد بن عبادہ ہی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا، ان امی ماتت فأي الصدقة أفضل، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو اب ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال الماء، تو آپ نے فرمایا پانی. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، تو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ اس سعد کی والدہ کی طرف سے وقف ہے. سنن ابی داود کی روایت 1681 میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو کہنے لگے، ای صدقتی اعجب الیک، اللہ کے پیارے پیغمبر کون سا صدقہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ فقال الماء، تو آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ. بہترین صدقے کی ایک گیارہویں شکل بھی ہے جس کو آج لوگوں نے چھوڑ دیا. صحیح ترغیب کی روایت ہے 2817، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقہ اصلاح ذات البین، افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے. اللہ عزوجل امت اسلامیہ کو ان تمام قسم کے صدقات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور افضلیت کے اس پہلو کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کے ایک الفاظ عن ظہری غنن بھی آپ نے سنے. عن ظہری غنن سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان جب صدقہ کرے تو اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ اس کا گزارا ہو جائے. مسند ابی یعلیٰ کی ایک روایت ہے 2084. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل بمثل البیضة من ذهب اصابها ببعض المغازی. اس دوران کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, ایک آدمی آیا اور ایک انڈے جتنا سونا جو اسے بعض غزوات سے میسر آیا وہ لے کے آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقام بها عن شقی الایسر, وہ آپ کی بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ خذ هذه مني صدقه, یہ میری طرف سے صدقہ لے لیجئے. فوالله ما اصبحت املك مالا غيرها, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے. فاعرض عنه, اللہ کے رسول نے اعراض فرمایا. ثم جاءه عن شق الايمن, پھر وہ شخص دائیں جانب آ گیا. فقال له مثل ذلك فاعرض عنه, پھر اس نے وہی بات کی جس پر اللہ کے رسول نے پھر اعراض کیا. ثم جاءه من بين يديه, پھر وہ شخص آپ کے سامنے آ گیا. فقال له مثل ذلك, اور پھر وہی بات اس نے کہی کہ یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, اس کے سوا میرے پاس کوئی مال ہے ہی نہیں. تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتیہا مغضبا, آپ نے غصے کی حالت میں فرمایا لاؤ اسے. راوی کہتے ہیں فلما اعطاہ ایاہا خزفہ بہا لو اصابہ اوجعہ او عقرہ, آپ نے پکڑ کے اس کی طرف پھینکا. ثم قال, پھر فرمایا یجیء احدکم بمالہ او کما قال لا یملک غیرہ یتصدق بی ثم یقعد بعد ذلك یتکفف الناس. تم میں سے کوئی شخص اپنا مال لے کے آتا ہے اور سارا ہی لے آتا ہے اور کوئی بھی نہیں چھوڑتا اور وہ صدقہ کر دیتا ہے اور بعد میں لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا. انما الصدقۃ عن ظہر غنن, صدقہ وہ ہے جو غنا کے ساتھ کیا جائے. خذ عنا مالک لا حاجت لنا بھی, جاؤ یہ مال لے جاؤ, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصی بمالی کلہ, کیا میں سارے مال کی وصیت کروں؟ قال لا, نہیں. قلت فبالشطر, آدھے مال کی وصیت کروں؟ قال لا, نہیں. قلت فبالثلث, قال الثلث والثلث كبير او كثير, کیا میں تہائی ہی سے کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا ثلث, وہ بھی بڑا ہے یا زیادہ ہے. انك ان تدع وارثك غنيا خير من ان تدعه فقيرا يتكفف الناس, تم اپنے وارثوں کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ غنی ہوں, یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس حالت میں تم چھوڑو کہ وہ فقیر ہو جائے اور لوگوں سے مانگے. وانك مهما انفقت على اهلك من نفقه فانك تؤجر فيها حتى اللقمه ترفعها الى في امراتك, تم اپنے اہل و عیال پہ جو بھی خرچ کرتے ہو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا, حتیٰ کہ تم لقمہ اگر اپنی بیوی کے منہ تک پہنچاتے ہو تو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا. قال ولم يكن له يومئذ الا ابنه, سعد رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس ایک بیٹی ہی تھی جس کے بارے میں یہ بات بیان کر رہے تھے, اور یہ روایت مسند احمد کی ہے, ولیوم 1 پیج 172. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے حکم دیا صلی رکعتین، دو رکھتے پڑھو، پھر وہ دوسرے جمعے کو آیا اور آپ پھر خطبہ دے رہے تھے، آپ نے پھر اسے فرمایا صلی رکعتین، ثم جاء الجمعۃ الثالثۃ، پھر تیسرے جمعے آیا، آپ نے پھر فرمایا دو رکھتے پڑھ لو صلی رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تصدقوا، صدقہ کرو، فتصدقوا، لوگوں نے صدقہ کیا، فاعطاه ثوبین، تو اللہ کے سور نے اسے دو کپڑے دیے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا تصدقوا، صدقہ کرو، فطرح احد ثوبیہ، تو جو دو کپڑے اس کو ملے اس نے ایک کپڑا اس میں سے پھینک دیا، فقال رسول اللہ الم تروا الى هذا انه دخل المسجد بهيئه بزه، تم اسے نہیں دیکھ رہے یہ کس خراب حالت میں مسجد میں داخل ہوا، مجھے امید تھی کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گے اور اس پر صدقہ کرو گے، لیکن تم نے نہ دیا، تو میں نے خود کہا صدقہ کرو، تم نے صدقہ کیا، تو میں نے اسے دو کپڑے دے دیے، پھر میں نے کہا کہ صدقہ کرو، تو اس نے بھی اپنا ایک کپڑا پھینک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس کو دو کپڑے ملے اور اس کی حالت ایسی تھی جس میں اس نے ایک صدقہ کر دیا، فطرح احد ثوبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذ ثوبک وانتہرہ، آپ نے اسے ڈانٹا بھی اور کہا کہ یہ اپنا کپڑا لے لو، میں تو آپ کے لیے اکٹھا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ سمجھانا چاہا کہ جب تک انسان کی اپنی ایسی حیثیت نہیں ہے اس وقت تک وہ صدقہ نہ کرے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، اسلام کتنی خوبصورت تعلیمات نوازتا ہے اور کبھی بھی وہ کسی کو محروم نہیں کرتا، اس کی ضروریات سے اسے دور نہیں کرتا، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد دوسروں پر صدقہ کرنا ہی بہترین صدقہ ہے۔ حدیث کے اندر جو پانچویں لفظ استعمال کیے گئے ہیں، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو اعفاف چاہتا ہے سوال نہ کرے، اللہ اسے عطا کرتے ہیں، وہ سوال کرنے کی نوبت تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ عفت کسے کہتے ہیں؟ کفوی بیان کرتے ہیں العفہ ہی الکف عما لا یحل، حرام چیز سے اپنے آپ کو روک لینا یا عفت، اور امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں العفہ حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، انسان کے نفس میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ شہوت کا غلبہ قبول نہ کرے۔ اور جاہز نے عفت کی تعریف کچھ یوں کی ہے ضبط النفس عن الشهوات وقصرها على الاكتفاء بما يقيم، انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لے شہوتوں سے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر ہی اکتفا کر لے۔ جرجانی عفت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں هي هيئه لقوه الشهويه، عفت ایسی کیفیت کا نام ہے متوسط بين الفجور الذي هو افراط هذه القوه والخمود الذي هو تفريطه، ایسی قوت انسان کے اندر پیدا ہو جائے جس سے افراط و تفرید سے بچ جائے، نہ وہ شہوت سے بالکل دور ہو کہ حلال شہوت کے قریب ہی نہ جا سکے، اور نہ ہی اس طرح شہوت میں غرق ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں چلا جائے۔ عفت کی بنیادی طور پہ ماوردی بیان کرتے ہیں دو قسمیں ہیں، العفہ عن المحارم، حرام سے عفت، والعفہ عن المآسم، گناہوں سے پاک دامنی، گناہوں سے عفت۔ حرام سے پاک دامنی کی پھر دو قسمیں ہیں، ضبط الفرج عن الحرام، شرمگاہ کو حرام سے بچانا، کف اللسان عن الاعراض، زبان کو کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے روکنا۔ جو شخص اپنی شرمگاہ کو کنٹرول کر لیتا ہے حرام سے، اس کے لیے تو جنت کی ضمانت ہے اور زبان کو کنٹرول کر لیتا اس قریبی جنت کی ضمانت. لیکن اگر وہ ان دو چیزوں پہ کنٹرول نہیں کرتا, نہ اس کا دین بچتا ہے نہ اس کی دنیا میں کوئی عزت رہتی ہے. العفہ عن المآثم, گناہوں سے پاک دامنی, اس کی بھی دو قسمیں ہیں. الکف عن المجاہرۃ بالظلم, زجر النفس عن الاصرار بخیانہ, انسان ظاہر باہر ظلم کرے. اور دوسری قسم زجر النفس عن الاصرار بخیانہ, دل میں کسی کے بارے میں خیانت کو چھپانا, اس سے انسان پاک دامنی حاصل کرے. یہ دو چیزیں بھی اس قدر عظیم ہیں, اگر یہ پاک دامنی یا عفت انسان کو نصیب ہو جائے, انسان اپنی جان پہ بھی ظلم تو کرتا ہے لیکن اس قدر جرأت کرنا اور لوگوں کے سامنے ظلم کرنا اپنے اوپر یا لوگوں کے اوپر یا اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا جو انسان کو ہلاکتوں کی طرف لے جاتا ہے, لیکن اس سے پاک دامنی مل جائے تو یہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. اسی طرح جب انسان اپنے دل میں جو خیانت چھپا لیتا ہے کسی کے بارے میں, یہ خیانت اسے برباد کر دیتی ہے. اگر وہ امانت ہی رکھے, کسی کے بارے میں کوئی بغض حسد اور کینہ اس طرح نہیں چھپاتا, امانت چھپاتا کہ میں نے اچھی بات ہی کرنی ہے, تو یہ انسان کی عظمت اور اس کے کمال کی طرف اسے لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاروں قسم کی عفت اور پاک دامنی ہر ایک کو نصیب فرمائے. علماء امت نے عفت کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, الکمال عزیز والکامل قلیل, کمال تو ہر ایک کا پسندیدہ ہے, کمال کو ہر شخص پسند کرتا ہے, والکامل قلیل الوجود, لیکن کامل لوگ بہت تھوڑے. واول اسباب الکمال, اور کمال کے سب سے اولین سبب جو ہیں وہ ہے تناسب اعضاء البدن وحسن صورۃ الباطن. ایک انسان کے جسمانی ڈھول ڈال لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کمال والا ہے, بے ڈھنگا نہیں لگتا, حالانکہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہوتا ہے, لیکن اصل کمال کب ہوتا ہے؟ حسن صورۃ الباطن, جب اس کا باطن خوبصورت بن جاتا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا اس میں گہرائی میں اور گیرائی میں جائیں تو ظاہری کمال بھی انسان کا سمجھ میں آتا ہے. دلیل کمال صورۃ البدن, انسان کی بدنی کمال اس وقت ظاہر ہوتا ہے, حسن الصمت, اس کا اخلاق اچھا ہے, استعمال الادب, اس کے اندر ادب و آداب ہیں. اور باطنی جو حسن ہے وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اچھی طبائع ہیں, اچھے اخلاق ہیں, اس کے اندر العفہ پاک دامنی ہے, والعنفہ اس کے اندر من الجہلی, اس کے اندر یہ غیرت ہے کہ میں نے جہالت کے کام نہیں کرنے, ومباعدت الشر, وہ برائی اور شر سے ہمیشہ دور رہتا ہے, اس کے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ, ستر العیوب, لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا, نیکی کو سب سے پہلے شروع کرنا, اور جہالت برتنے والے کے ساتھ حلم اور بردباری سے پیش آنا, یہ سب وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو کھینچ کر کمال کی طرف لے آتی ہیں. اور جتنی یہ چیزیں ناقص ہوں گی اتنا انسان کے کمال میں نقص آ جاتا ہے. عفت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے عفت کا حکم دیا ہے. سورۃ النساء آیت کا نمبر ہے 6, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن
كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. یتیموں کو ان کا مال دیتے وقت ان کی آزمائش کر لو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے یعنی سن رشت کو نہ پہنچ جائے اور اگر سن رشت کو پہنچ جاتی ہیں سمجھ کی عمر میں تو ان کے مال انہیں دے دو اور اسراف کرتے ہوئے جلدی جلدی جو ہے ان کے مال کو نہ کھاؤ کہ بڑے نہ ہو جائیں پھر تو ایسا کر نہیں پائیں گے ہم اللہ نے اگر تمہیں غنی بنایا ہے تو پھر جو ان کی ذمہ داری سنبھالے وہ ہو اس سے کچھ نہ لو اور اگر کہ فقیر ہے اور ذمہ داری نبھا رہا ہے تو پھر معروف طریقے سے اتنا ہی حصہ لے لے لیکن ہاں اگر تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو گواہ ضرور بنا لینا لیکن یاد رکھنا حساب لینے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے تو عفت جہاں یہ حکم ربانی ہے یہ اللہ کے رسول کی بنیادی تعلیمات میں سے عفت اور پاک دامنی بھی ایک بہترین تعلیم تھی صحیح بخاری کی روایت 4941 ابو سفیان رضی اللہ تعالی جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کے یہ پیچھے گئے کہ حبشہ سے ان کو واپس لے کے آئے اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے تو وہاں سوال کیا تھا وہاں کے بادشاہ نے اچھا یہ تو بتاؤ ماذا یأمرکم بھی جس نبی کی بات کر رہے ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے قال یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک بہ شیئا وینہانا عما کان یعبد آباؤنا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہمیں اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ جو ہمارے آباؤ اجداد جس کی عبادت کرتے تھے نا اس کو چھوڑ دیں ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهمیں نماز کا بھی حکم دیتا ہے صدقہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور عفت کا پاک دامنی کا بھی حکم دیتا ہے وعدوں کو پورا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور امانت کی ادائیگی کا بھی حکم دیتا ہے ساری بات سننے کے بعد ابو سفیان سے مخاطب ہو کے اس نے کہا تھا کہ میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ وہ حکم کس بات کا دیتا ہے تو تم نے کہا کہ وہ حکم دیتا ہے اللہ کی عبادت کا اور پھر اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت کو چھوڑ دینے کا نماز اور صدقے اور عفت اور پاک دامنی اور وعدوں کو پورا کرنا اور امانت کی ادائیگی کا اس شخص نے کہا تھا جو مسلمان تو نہیں تھا لیکن اس نے لفظ کیا بولے وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِي یہ تو انبیاء کی صفت ہے قد كنت اعلم انه خارج ولكن لم اظن انه منكم مجھے پتا تھا کہ وہ ایک نبی آنے والا ہے لیکن مجھے اس بات کا گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا وان يكما قلت حقا فيوشك يملك موضع قدمي هاتين اگر تو جو کچھ تو نے کہا ہے اے ابو سفیان وہ حق ہے تو ایک وقت آئے گا جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس پر بھی اس کا قبضہ ہو جائے گا اور آخر میں اس نے خواہش کی وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں کو دھوتا اس کے پاؤں کو دھوتا وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهِ اگر میں وہاں پہنچ سکوں تو میں ضرور اس کی ملاقات کو پہنچوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے عفت کی تعلیم تھی اور کیوں نہ ہو یہ قابل تعریف خوبی ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے سورۃ البقرہ 272-273 میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
ليس عليك هداهم. میرے پیغمبر ان لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر تو نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. جو بھی خیر مال کو تم خرچ کرتے ہو تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو, اور جو اللہ کی رضا کے لیے تم خرچ کرتے ہو اور جو مال میں سے خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا. فقراء جن کو روک لیا گیا اللہ کی راہ میں, جو زمین میں چلتے ہی نہیں ہیں, نکلتے نہیں ہیں باہر, جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ تو غنی لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی سوال ہی نہیں کیا. عفت ان کو اللہ نے عطا کی, ان کی نشانیوں سے تم ان کو پہچان سکتے ہو, وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے. جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے اللہ تو اسے جانتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تعفف جو ان کی صفت ایک بیان کی ہے, یہ قابل تعریف خوبی ہے کہ وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ قناعت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ عفت بے مثال خوبی ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 873. اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. اے عبداللہ ابن عمر, چار خصلتیں اگر آپ کے اندر آ جائیں تو تمہیں کبھی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, ساری دنیا بھی اگر لٹ جائے. اور وہ چار خصلتیں کون سی ہیں جو بے مثال خصلتیں ہیں, وہ بے مثال خوبیاں ہیں؟ حفظ و امانہ, امانت کی حفاظت کرنے کی خصلت اور خوبی. صدق و حدیث, بات کی سچائی. حسن و خلیقہ, اور اچھا اخلاق. وعفت فی طعمت, اور کھانے میں عفت پاک دامنی. تو کھانے کے اندر عفت اور پاک دامنی کہ کسی سے مانگا نہ جائے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے پر ہی صبر کیا جائے, یہ ایک بے مثال خوبی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, الخیل لثلاثہ, گھوڑا تین لوگوں کے لیے ہے. لرجل اجر, ایک گھوڑے کے مالک کے لیے گھوڑا رکھنا اجر ہوگا. ولرجل ستر, وہ ایک شخص جو گھوڑا رکھتا ہے یہ گھوڑا اس کے لیے پردہ پوشی کا ذریعہ ہے. وعلی رجل وزر, اور تیسرے انسان کے لیے گھوڑا وبال جان بھی ہے. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله, گھوڑا باعث اجر و ثواب اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنا گھوڑا اللہ کی راہ میں باندھ رکھا ہے. فأطال لها في مرج أو روضة, اور اسے چراگاہ یا باغ میں لمبی رسی سے باندھے رکھتا ہے. وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة, یہ گھوڑا جو لمبی رسی کے ساتھ باندھا گیا ہے, وما اصابت فی طیلها من المرج او الروضۃ, کیوں اس نے لمبی رسی سے باندھا ہے, گھوڑا اپنے طول و عرض میں جو کچھ بھی چر لے گا وہ سب مالک کے لیے نیکیاں بن جائیں گی. لیکن اگر لو انها قطعت طیلها فاستنت شرفا او شرفین كانت ارواسها حسنات اللہ, اور اگر یہ لمبی رسی توڑ لیتا ہے اور ایک یہ دو بلندیاں دوڑ جائے تو اس کا گوبر اور اس کے قدموں کے آثار اس شخص کے لیے نیکیاں بن جائیں گے. ولو انها مرت بنهر فشربت ولم يريد ان يسقيها كان ذلك له حسنات, اور اگر وہ نہر کے پاس سے گزرے اور وہاں سے پانی پی لے حالانکہ مالک کا اسے پانی پلانے کا ارادہ تو کوئی نہیں تھا تو یہ بھی اس کی نیکیوں میں شمار ہوگا. ورجل ربطها تغنيا, ایسا انسان جو گھوڑا باندھتا ہے مالداری ظاہر کرنے کے لیے, وسترا وتعففا, پردہ پوشی اور سوال سے بچنے کی غرض سے گھوڑے کو پالتا ہے, ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها, اور اللہ کا حق بھی فراموش نہیں کرتا جس کی گردن اور پشت سے وابستہ ہوتا ہے, فهي له كذلك ستر, تو یہ گھوڑا اس کے لیے ایک طرح کی پردہ پوشی کا باعث ہے. ورجل ربطها فخرا ورياء, اور ایک آدمی گھوڑا باندھتا ہے فخر اور ریاکاری کے لیے, ونواء لاهل الاسلام, اور اس لیے گھوڑا باندھتا ہے مسلمانوں سے دشمنی کے لیے. تو ایسا انسان جو گھوڑا باندھتا ہے, فہیا وزرن, یہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوگا, بوجھ کا باعث ہوگا, وبال جانوں کا. وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال پر فقال ما انزل علی فیہا الا ھذہ الآیۃ الجامعۃ الفاذۃ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, تو آپ نے فرمایا اس جامع آیت کے علاوہ ان کے متعلق مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا, جو کوئی ایک ذرہ بھر نیکی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ایک ذرہ بھر برائی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا. عفت حقیقی مسکین کی علامت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 5439, لیس المسکین الذی ترده التمر والتمرتان ولا اللقمۃ ولا اللقمتان, مسکین وہ نہیں ہے جس کو تم ایک کھجور یا دو کھجوریں, ایک لقمہ یا دو لقمے دیتے ہو. انما المسکین الذی یتعفف, اصل مسکین وہ ہے جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے, عفت یعنی وہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو پاک دامن بناتا ہے. وقرؤوا ان شئتم, یعنی قوله لا يسألون الناس الحافا, چاہو تو اللہ کا یہ قول پڑھ لو, لا يسألون الناس الحافا, عفیف لوگ وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات یہ سمجھائی, عفت کی غرض سے اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. صحیح الترغیب کی روایت ہے 1957, من انفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي الصدقة, جو شخص اپنی جان پہ خرچ کرتا ہے اور استعفاف طلب کرتا ہے کہ میں کسی سے سوال نہ کروں, یہ صدقہ ہے. ومن انفق على امرأته وولده واهل بيته فهي صدقة, جو اپنی بیوی اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت پر گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. ساتویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی, جو عفت کی غرض سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے یہ فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فرأ اصحاب رسول اللہ من جلده ونشاطه, تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ بڑا نشیط ہے, ایکٹیو ہے اور طاقتور ہے. فقالوا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ, تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول, کاش یہ اللہ کی راہ میں نکلتا تو کتنا اچھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا, ان کان خرج ھذا یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ, اگر تو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کچھ لینے گیا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں گیا ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر یہ بوڑھے والدین کے لیے کچھ کمانے گیا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں گیا ہے. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. اور اگر نکلا اس لیے ہے کہ وہ عفت حاصل کرے, کسی سے مانگے نہیں, خود کما کے کھائے, تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے. وَإِنْكَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. اور اگر یہ فخر و ریاکاری کے لیے نکلا ہے تو ہاں یہ شیطان کے راستے میں نکلا ہے. اس لیے علماء سلف یہ کہا کرتے تھے کہ عفت تو سرداری کے اوصاف میں سے ہے. ابو عمرو بن علاء رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, كان اہل الجاہلیہ لا يسودون الا من كانت فيه ست خصال وتمامها في الاسلام سابع. جاہلیت میں جب تک چھ خصلتیں نہ ہوتی تو لوگ کسی کو سردار نہ بناتے, ساتویں خصلت اسلام نے ساتھ ملا دی. السخاء, سخاوت اس میں نہ ہوتی اس کو لیڈر نہ بناتے. والنجدة, اس میں طاقت نہ ہوتی اس کو لیڈر نہ بناتے. الصبر, صبر کرنے کی صلاحیت. الحلم, برداشت, حلم بردباری. البیان, وہ کسی بات کو اچھی طرح واضح نہ کر سکتا ہو اس کو لیڈر نہ بناتے. الحسب, اچھے خاندان سے کنا ہوتا اس کو لیڈر نہ بناتے. وفی الاسلام زیادہ العفاف, اسلام نے ایک اور چیز کو بھی شامل کر دیا, العفاف, عفت, کسی سے سوال نہ کرنا بلکہ جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کرنا, یہ بھی لیڈرشپ کی ایک بہترین خصلت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, عفت محبت الہی کا باعث ہے. صحیح الجامع 1711. ان اللہ عز وجل یبغض السائل الملحف. اللہ عز وجل جس انسان کو ناپسند کرتے ہیں وہ ایسا سوال کرنے والا جو چمٹ کے سوال کرے. ویحب الحیی العفیف المتعفف, اللہ پسند کرتے ہیں تو ایسے حیا والے کو جو سوال کرتا ہی نہیں ہے اور سوال کرنے سے پرہیز ہی کرتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو عفت اختیار کرتا ہے یہ تو توفیق ربانی کا باعث ہے, اللہ اسے اپنی توفیق خاص سے نواز دیتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, سرحتنی امی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2471. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری والدہ نے مجھے بھیجا, میں آیا. وقعدت فاستقبلنی, آپ نے میرا استقبال کیا. وقال من استغنى اغناه الله ومن استعف اعفه الله ومن استكفى كفاه الله. جو استغنائیت اختیار کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتے ہیں, جو سوال کرنے سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے ایسے عطائیں کرتے ہیں کہ وہ سوال کرنے کی نوبت تک نہیں آتا, اور جو یہ سمجھتا ہے میرا اللہ ہی مجھے کافی ہو جائے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا, ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف, جس کے پاس ایک اوقیا ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے تو گویا اس نے چمٹ کر سوال کیا. تو میں نے کہا, ناقۃ الیاقوت خیر من اوقیا فرجعت ولم اسأله, میری اونٹنی تو اوقیا سے زیادہ قیمتی ہے, میں واپس پلٹ کے آ گیا, میں نے سوال نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ یہ اللہ کی توفیق ہے, جس کو توفیق دے دے لیکن ملتی اس کو ہے جو طلب کرتا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2471 اور سنن النسائی کی 2595. اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں, وَمَن يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی صلاحیت دے دیتے. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ, صبر سے بڑھ کے نہ کسی کو اچھی عطا ملی ہے نہ کسی کو وسیع عطا ملی ہے. خیر و اوسع من الصبر, اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہے, اس سے عظیم کوئی تحفہ نہیں ہے جس کو صبر کرنے کی صلاحیت مل گئی. اور جس شخص کو اللہ تعالی عفت دے دے اللہ تعالی اس کی مدد بھی کرتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے 1655, سلاسۃن حق علی اللہ عونہم، تین ایسے خوش نصیب ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے حق رکھا ہے. المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. والمکاتب الذی یرید الاداء، ایک ایسا شخص جس نے کتابت کر لی کہ میں اتنے سال آپ کی خدمت کروں گا پھر آزاد ہو جاؤں گا، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں ایسے غلام کی. والناکح الذی یرید العفاف، جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ اس کی بھی ضرور مدد کرتے ہیں. اس لیے ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عفت سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے. ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ، العالم اذا كان علیما ولم يكن عفیفا كان ضرره اشد من ضرر الجاهل. علم والے کے پاس جب علم ہو اور عفت نہ ہو، لوگوں سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اس کا نقصان جاہلوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت کا سوال کرنے کی دعائیں سکھائی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 7079، انہ کان یقول، اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، اور عفت و پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور غنا کا سوال کرتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے کے لیے اولین جو چیزیں ہیں جو انسان کے کام آئیں گی وہ عفت ہوگی. عرض علی اول ثلاثة يدخلون الجنة شہید وعفیف متعفف وعبد احسن عبادت اللہ ونصح لموالی. میرے اوپر ان تین لوگوں کو پیش کیا گیا جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، شہید ہے، وعفیف متعفف، ایسا پاک دامن جو پاک دامنی کو پسند کرتا ہے، اور ایسا انسان جو اللہ کی عبادت بھی پوری کرتا ہے اور جن کی متحتی میں کام کرتا ہے، اپنے مالک کی بھی خیر خواہی چاہتا ہے، یہ لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے آخر میں ایک لفظ یہ بھی استعمال کیا، من یستغنی یغنیہ اللہ، جو استغنا چاہتا ہے اللہ اسے غنی ضرور کرتے ہیں. لوگوں سے بے پرواہی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 947، استغنوا عن الناس ولو بشوص السواک، لوگوں سے استغنا اختیار کرو خواہ مسواک ہی کیوں نہ ہو، کہ تم وہ بھی لوگوں سے طلب کرو. عوف بن مالک الاشجعی روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 245، ہم اللہ کے رسول کے پاس 9 یا 8 یا 7 دن رہے، تو آپ نے فرمایا، لا تبایعون رسول اللہ، تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے. ابھی ہم نے نئی نئی بیعت کی تھی، فقلنا قد بایعناک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم نے تو بیعت کی ہے. آپ نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ پھر یہ کہا، فبسطنا ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو پھر پھیلا دیا، وقلنا قد بایعناک یا رسول اللہ فعلا من ابایعک، بیعت تو ہم نے کی ہے، اب کس بات پہ بیعت کرنی ہے؟ قال على الا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تو اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والصلوات الخمس، اور 5 نمازوں کو قائم کرنا، وتطيعه، اور تم اطاعت کرنا، واسر كلمه خفيه، اور ایک کلمہ آہستہ سے کہا، ولا تسال الناس شيئا، لوگوں سے کبھی سوال نہ کرنا. فلقد رايت بعض اولئك النفر يسقط صوت احدهم فما يسال احدا يناوله اياه. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں میں سے دیکھا کہ اگر کسی کا کوڑا گر جاتا سواری سے، تو وہ کسی کو نہیں کہتا تھا کہ یہ کوڑا مجھے پکڑا دو، وہ اتر کے خود پکڑتا تھا. اور آپ نے اس لیے تو فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 4646، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس، غنی انسان زیادہ مال کی وجہ سے نہیں بنتا، غنی تو انسان نفس کی غنا سے بنتا ہے، اس کے نفس میں غنا آ جائے بے پرواہ ہو جائے اور صرف اپنی آرزویں اللہ کی طرف رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا, سنن ابی داود کی روایت ہے 1645, من اصابت فاقۃ فانزلها بالناس لم تسد فاقته, جس شخص کو فقیری آ جائے وہ لوگوں کی طرف اسے لے جائے اس کی فقیری کبھی ختم نہیں ہوتی. ومن انزلها بالله اوشك الله له بالغنى اما بموت عاجل او غنى عاجل, جو اللہ کی طرف اس کو لے جاتا ہے کہ میرا مالک اس فقیری کو دور کرے گا تو اللہ یا تو اسے بہت جلدی غنی کر دیتے ہیں یا اپنے پاس بلا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بھی سمجھائی. صحیح الجامع کی روایت 73, اتانی جبریل, میرے پاس جبریل امین تشریف لائے. فقال لی, اور مجھے جبریل کہنے لگے, یا محمد عش ما شئت فإنك میت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک زندہ ہیں آخر آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ, آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں کرے اس کا آپ کو بدلہ دیا جائے گا. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ, آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن تو فراق ہوگا. وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ, اور یقین کر لیجئے مومن کی بزرگی اور شرف بلندی اس چیز میں ہے کہ وہ تہجد پڑھے اور لوگوں سے مستغنی ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح ترغیب کی روایت ہے 3372, من فتح على نفسه باب مسألة من غیر فاقہ نزلت بھی او عیال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقہ من حيث لا يحتسب, جو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے حالانکہ وہ فقیر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اہل و عیال ہیں کہ جن کی وہ طاقت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اس پہ ایسا فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا. اسی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے 5449, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, اللہ کے رسول ایک سفر میں تھے. فنزل للصلاة, نماز کے لیے آپ اترے. فلما توجہ الى الصلاة, جب اللہ کے رسول متوجہ ہوئے نماز کی طرف. رجع الى راحلته لیعقلها, تو واپس اپنی سواری کو باندھنے کے لیے گئے. فقال الناس, لوگوں نے کہا, نکفیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم یہ کام کر لیتے ہیں. وقال, لِيَسْتَغْنِ أَحَدُكُمْ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِقَضِيبِ سِوَاكٍ قَالَ فَعَقَلَهَا, اپنے آپ کو تم میں سے بھی لوگوں سے مستغنی کرنا چاہیے خواہ تم مسواک کی وہ چھڑی ہی کیوں نہ ہو, مسواک بھی تم خود اتارو. قال, راوی کہتے ہیں, فَعَقَلَهَا, اللہ کے رسول نے خود ہی سواری کو باندھا اور پھر نماز پڑھائی. تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر عظیم اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں جس سے انسان کی خودداری اور انسان کے اندر وہ خوبصورت شخصیت کے پہلو ظاہر ہوتے ہیں کہ جس سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر لیڈر بن سکتا ہے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے, اللہ عز و جلال سب کو اپنا ہی محتاج بنائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے. جب تک زندہ رکھے اپنا ہی مقرب بنا کے رکھے اور قیامت کے دن بھی مقربین کی صف میں شامل فرمائے. اور سب سے زیادہ تقرب حاصل کرنے والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.